أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
ہمارے دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ یہی ہیں کہ انسان کے اندر اور خاص طور پر مسلمان کے اندر ان فطری خوبیوں کو اجاگر کیا جائے جو اکثر و بیشتر اس کے اندر چھپی رہتی ہیں، اور ایسی برائیاں جو ماحول کے اثر سے انسان لیتا ہے ان کو اسلام چاہتا ہے کہ دور کر دے. اچھائیاں اللہ کو بھی پسند ہیں، دین کو بھی پسند ہیں، اور ہر اچھے انسان کو بھی پسند ہیں، مگر برائیاں جہاں اللہ کو پسند نہیں ہیں وہاں انسانوں کو بھی پسند نہیں ہیں مگر شیطانوں کو پسند ہیں. اسی لیے دین نے کچھ خرابیوں کا بنیادی طور پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ یہ خرابیاں انسان کے نہ صرف اخلاق کو بگاڑتی ہیں بلکہ اس کے نیک اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہیں. ان خرابیوں میں بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خرابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں محسوس کی گئی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے، نعمت سے نوازا، آپ کو رسول بنایا، آپ پر کتاب اتاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو تھے، اندر کی جو فطرت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان خوبیوں کو باہر نکال دیا، اور لوگوں کے سامنے جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو اپنے بڑے اچھے اثرات چھوڑتے. یہ وہ چیز تھی جس نے آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے اشخاص کو بڑا متاثر کیا اور لوگ آپ سے محبت کرنے لگے. لیکن اس کے برعکس جو چیز تھی وہ یہی تھی کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ان خوبیوں کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ خوبیاں آپ میں کیوں آئیں، کیا ہم آپ جیسے انسان نہیں، آپ کیا عمل کرتے ہیں ایسا، یا آپ کے اندر کون سی ایسی خوبی ہے کہ جو بھی آپ کے ارد گرد بیٹھتا ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے، آپ سے محبت کرنے لگتا ہے، یہ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کو دین نے حسد کہا ہے، حسد. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگ ان مسلمانوں سے حسد کرتے ہیں محض اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نواز دیا، دین دے دیا، دین کی روشنی دکھائی، اور دین کے اخلاق کو، اس کے ضابطہ حیات کو انہوں نے اپنایا اور ایک اچھے انسان بن کے معاشرے کے سامنے آئے، صرف اس وجہ سے لوگوں سے ضد کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں؟ یہ وہ چیز تھی جو پہلے پہل مسلمانوں کو سمجھا دی گئی کہ مسلمان اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں. اسلام، دین، اللہ کے رسول، قرآن، یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ اس کی سوجھ بوجھ کسی انسان کو عطا کرتا ہے تو انسان کے اندر سے اس کا اچھا انسان باہر نکل آتا ہے. اس کی قدر کرنی چاہیے کہ جو چیز انسان کو بہترین انسان بناتی ہے بندہ اس کی قدر کرے، اللہ کے فضل کو سمجھے کہ یہ واقعی اللہ کا ایک خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے دین کی روشنی مجھے دکھائی اور مجھے خوبیاں دکھائیں، برائیوں سے آگاہ کیا اور میں خوبیوں کو اپنانے والا بنوں اور برائیوں کو چھوڑ دوں. نبی علیہ الصلات و تسلیم نے اپنی زندگی میں، جو آپ کی زندگی ہے، نبوت سے پہلے کی اور بعد کی، کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے حسد کیا، کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات دل میں رکھی ہو کہ یہ نعمت جو اس کے پاس ہے کیوں ہے. اس سے چھن کیوں نہیں گئی، میرے پاس وہ کیوں نہیں ہے؟ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ایسا سوچا اور نہ ایسا کسی کے بارے میں چاہا۔ حسد، اسی لیے علماء نے حسد کی تعریف بھی یہی کی ہے کہ حسد کہتے اسی کو ہیں کہ آپ کے پاس کوئی نعمت ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت سے سرفراز کیا ہے، مگر کوئی دوسرا یہ سوچتا ہے کہ آپ کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، کاش کہ یہ چھن جائے، کاش کہ یہ نہ رہے، آپ اس سے محروم ہو، یا یہ چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ حسد ہے۔ لوگوں نے نبی علیہ الصلات و تسلیم کی طرف الحمدللہ اس اعتبار سے کوئی اشارہ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول ہم سے حسد کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ بے نیاز تھے۔ حاسد جو ہے اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے کہ اس کو اللہ پر، اس کی اللہ پر توکل نہیں ہوتی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نعمت اسی کے کمال کی بات ہے جس کی وجہ سے اس کو ملی ہے، کچھ کمال اگر میں بھی کر کے دکھاؤں تو شاید یہ مجھے بھی مل جائے، اور اسی حسد کی آگ میں وہ جلتے جلتے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ پیچھے رہ جاتا ہے، اور کام کرنے والا جس کے دل میں کوئی حسد نہیں، اس کو اپنے کام سے غرض ہے، وہ اپنا کام کرتے کرتے اپنے مقام کو چھو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے رہے، آپ نے کسی سے کوئی حسد نہیں کیا، کسی کے پاس مال تھا، دولت تھی، اور اسی طرح شہرت تھی، یا اسی طرح خوبصورتی تھی، اولاد تھی، بہت کچھ تھا لوگوں کے پاس، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کسی کے بارے میں کوئی برا نہیں سوچا، اور نہ ہی کبھی یہ چاہا کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن کے میرے پاس آنی چاہیے، نہ، اس کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عف اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ کے رسول اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ منافق تھے، آپ کے بدخواہ تھے، مگر انہوں نے بھی آ کے جس طرح کی بات کہی، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا برا نہیں چاہا، ان کی نیتیں کچھ اور تھیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نیت بالکل خالص تھی، آپ نے ان کی باتوں کو سنا اور اسی پر یقین کر کے آپ نے کہا ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہوگی، چلے ان کو جانے دیجئے، میں اجازت دیتا ہوں، یہ میرے ساتھ نہ جائیں، لیکن اللہ تو دل کو پڑھنے والا ہے نا، وہ تو وہ ہستی ہے جو یہ فرماتی ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، کہ انسان کے جی میں جب بھی کوئی وسوسے آتے ہیں پورا ریکارڈ ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم اچھی طرح جان رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں عف اللہ عنک لما اذنت لہم لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اللہ کے رسول اجازت دینا خوبی ہے، مگر اگر اس کے برعکس آپ کا مزاج یہ ہوتا کہ آپ سخت دل ہوتے، فظا بہت سخت ہوتے، غلیظ القلب اور آپ کا دل بڑا سخت ہوتا، تو لن فضو من حولک، یہ جتنے بھی آپ کے ارد گرد دیوانے بیٹھے ہیں یہ سب آپ کو چھوڑ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ بیٹھتا۔ یہ ہے وہ کردار، یہ ہے وہ اخلاق جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا کہ کوئی برائی مسلمان میں آئے اور اسلام اس کو پسند کرے، نہیں، بلکہ اس برائی کو ختم کر کے اس کے عوض اچھی چیز، اچھی تعلیم مسلمان کو دیتا ہے، اور یہی اچھی تعلیم ہے۔ دین کہتا ہے کہ لا تحاسدوا، مسلمانوں آپس میں حسد نہ کرو، یہ بڑی کمزوریاں ہیں ہماری، ان کمزوریوں کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، ذاتی بھی اور داخلی بھی۔ ذاتی اس اعتبار سے کہ میں خام خواہ کسی کے بارے میں یہ دل میں نفرت پال لوں، حسد رکھ لوں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ چھن جائے، کوئی میں قادر ہوں اس پر؟ وہ تو دینے والا وہ ہے، اللہ نے اگر اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے تو میں کون ہوں یہ تمنا کرنے والا کہ اس سے چھن جائے؟ اللہ کی ذات پر میرا ایمان جو حاسد ہے اس کا ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھنا چاہیے دین یہ کہتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جس کو تو دینا چاہے اس سے کوئی چھین نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. پھر حسد کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان ان تعلیمات سے آگاہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے حسد کرے. پھر حسد کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آدمی شاید اپنے آپ کو بڑی شاید سمجھتا ہے، تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، مغرور ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس سے شاید میں بڑا بن جاؤں، وہ نعمتیں جو دوسروں کے پاس ہیں وہ میرے پاس بھی آ جائیں گی اور اس طرح میں بھی اسی مقام کو چھو لوں گا جو اس کے پاس ہے. جبکہ ایسا بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. عہدہ ہو، مرتبہ ہو، کوئی ذمہ داری ہو، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے. تو غرور اور تکبر انسان کو اس کے اپنے مقام پہ رکھتا ہے، اس کو آگے نہیں بڑھنے دیتا، اس کی صلاحیتیں چھن جاتی ہیں، اس کے پاس یہ کوالٹی نہیں رہتی کہ وہ کچھ مزید سوچ سکے، اپنے ویژن کو بنا سکے اور یہ دیکھ سکے کہ میں مستقبل میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میری راہ کیا ہے، میں اس پہ لگوں کہ نہ لگوں. وہ تھوڑی تھوڑی چیزوں میں، معمولی معمولی چیز سے لے کر آگے تک وہ جب جاتا ہے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اس کی صلاحیتیں خود ختم ہو جاتی ہیں یا رک جاتی ہیں اور وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. اسلام اسی وجہ سے یہ تعلیم دیتا ہے مسلمان کو کہ مسلمان یاد رکھے کہ دینے والا وہی اور روکنے والا بھی وہی، عزت بھی اسی نے دینی ہے اور ذلت بھی اسی نے. اس لیے یہ ہماری جیلسی سے یا ہماری کوئی نفرت سے، دل کی نفرت سے یہ کام نہیں بن سکتا. اس میں سوائے میرے نقصان کے اور کسی کا نقصان نہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے بڑے معروف نبی ہیں، ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے حسد کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ اور حسد کی آگ میں وہ اتنا جلے کہ جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، اللہ میں حاسد کے حسد سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں. اس لیے کہ جب وہ حسد کرنے آتا ہے تو وہ حسد اس کا بڑھتا جاتا ہے، نفرت بڑھتی جاتی ہے اور وہ انتہا تک پہنچ جاتا ہے، اور انتہا پہ جا کے وہ آخری قدم جب اٹھاتا ہے تو یہ بہت بڑا شر ہوتا ہے جو اس کی ذات سے پھوٹتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے. اللہ میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں. یہی کچھ ہوا تھا. چھوٹا بھائی اپنے والد سے اتنا کہتا ہے، ابا جان رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند کو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. والد محترم نبی تھے، یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم، اپنے بیٹے کے، جو چھوٹا بیٹا ہے اور باقی سب بھائی بڑے ہیں، اپنے بیٹے کے اس خواب کو سننے کے بعد سب سے پہلی نصیحت یہی کرتے ہیں کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. دھیان کرنا، یہ جو خواب تم نے مجھے بتایا، اب اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، اس لیے کہ بھائی یہ خواب سنتے ہی تمہارے خلاف ایسی چالیں چلیں گے کہ اللہ کی پناہ. کیوں؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. بھائی نہیں، شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے دلوں میں، وہی ان بھائیوں کے وسوسے دلوں میں یہ بات ڈالے گا کہ دیکھو یہ بھائی بڑا نیک بنتا ہے، اس بھائی کا قرب تقرب حاصل ہے، یہ قریب ہے اپنے والد کے، یہ دل کی باتیں بابا کو کرتے ہیں، اور مستقبل میں ہو سکتا ہے یہ بڑا بن جائے اور ہم پیچھے رہ جائیں. کچھ شیطان ان کو سجھا سکتا ہے. اس لیے بیٹا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا. اس کے باوجود اس کے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو بھائیوں کو یا بیٹوں کو نہیں بتایا، لیکن بھائی اتنا ضرور سمجھ گئے کہ بھائی ہمارا چھوٹا اپنے والد کے قریب ترین ہے، والد کو زیادہ محبوب ہے بنسبت ہمارے، یہ ان کا خیال تھا جبکہ ایسی بات نہیں تھی. یہ باپ ہی جانتا ہے جب وہ اپنے بچوں کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، تو جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو باپ ذرا ان کی طرف سے بے فکر ہو جاتا ہے، اور چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا اسے زیادہ خیال ہوتا ہے کہ یہ بھی کسی طرح پل بڑھ جائیں، بڑے ہو جائیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. جس طرح بڑوں کو جب وہ چھوٹے تھے پیار اور محبت دے کے پالا، بہن ہی اسی طرح والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب یہ بھی پیار اور محبت لے کے پلے اور بڑھے. لیکن انہوں نے صرف یہ سوچ لیا کہ بابا ہم سے زیادہ یوسف سے محبت کرتے ہیں، جبکہ یہ نہ سوچا کہ ہم بھی بچپن میں اپنے بابا کی محبت حاصل کر چکے ہیں. حسد دیکھیے کیا انسان کو سوچ پر بھی قدغن لگا دیتا ہے کہ مت کچھ اور سوچو، اس احسان کو بھول جاؤ، اس نعمت کو بھول جاؤ، یا اس کرم کو بھول جاؤ جو والد نے بچپن میں ہمارے ساتھ کیا تھا، اور بس صرف اسی شے کو یاد رکھو، یہ بھائی ہے اس سے بابا زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے نہیں کرتے. بس اتنی سی بات تھی. اور پھر دیکھیے شر کس طرح نکلتا ہے، کیا پھوٹتا ہے. اور پھر اسی شر کا نتیجہ یہی ہے کہ 10 بھائی مل کے اپنے اس چھوٹے بھائی کو لے جاتے ہیں، اور اتفاق کے ساتھ سب، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ سوچے چھوٹا ہے، ابو پریشان ہوں گے، اور اس کے ساتھ بڑا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں کہ اس کو کنویں میں ڈال رہے ہیں. وہ چیخ رہا ہے، وہ کہہ رہا بھائیا بھائی جان، کوئی سننے والا نہیں. 10 بھائی جن کے خون اس وقت سفید ہو چکے تھے، انہوں نے پرواہ نہیں کی، اور اپنے بھائی کو جو بالکل چھوٹا ہے اس کو کنویں میں پھینک کے چلے گئے. یہ حسد ہے. کیا انسان سے یہ چیز نکلواتا ہے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ انسان جب حسد کے بارے میں سوچتا ہے کہ میں فلاں سے حسد کرتا ہوں، وہ حاسد پھر شر باتوں کو، بری باتوں کو سوچتا ہی جاتا ہے، اور اس سے کیا برا سلوک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، اور زیادہ اس سے زیادہ کیا برا سلوک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ، اور زیادہ انتہا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے. یہ وہ زیادتی تھی جو حسد کی وجہ سے ان میں پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے سگے بھائی، اور وہ بھی چھوٹا معصوم سا، اس کے ساتھ یہ زیادتی کر ڈالی. کیا ہوا؟ اس بھائی کو انہوں نے آنکھوں سے دور کر دیا، مگر ان کی اپنی صلاحیتیں رک گئیں، کچھ سوچ نہ سکے. ہر وقت اسی بات کو سوچنا، ہر وقت اسی بات کو سوچنا. یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے، اور بھائی تھے بنیامین. یوسف کی گمشدگی کے بعد اب والد جو ہیں بنیامین کو اپنے قریب رکھتے ہیں. پھر وہی دماغ کام کر رہا ہے، شر کام کر رہا ہے، کہ اس کو بھی اب ابا زیادہ پسند کرتے ہیں. کیوں؟ اب اس کی آگ میں جلنے لگے، اور اس کو بھی حتی الامکان نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہی بات ہے، صلاحیتیں رک جاتی ہیں، انسان منفی سوچتا ہے، اور یہی اس کی منفی سوچ اس کو کسی کام کے قابل نہیں رکھتی. نہ وہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ ڈیلیور کر سکتا ہے. اور ادھر جس کے ساتھ حسد کیا گیا، اللہ اس کو توفیق دے دیتا ہے، وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. لیکن سیدنا یوسف علیہ السلام و تسیم کا جو آگے بڑھنا ہے، اس کی ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ ہے تقوی اور صبر. بس یہ دو چیزیں تھیں. انہوں نے ہر شے کو برداشت کیا، ہر الزام کو برداشت کیا، ہر وہ چیز سہی جو دکھ دے سکتی تھی، مگر زبان سے کوئی شکوہ نہیں کیا. یہ ایک بہت بڑی بات تھی. آگے بڑھنے کے لیے، یہ منزلیں حاصل کرنے کے لیے، رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ کا منظور نظر بننے کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ انسان سب کچھ برداشت کرے، اور اپنے مستقبل کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دے. اور پھر اس کے بعد جناب سیدنا یوسف علیہ السلام میں دوسری خوبی یہ تھی خدا خوفی، تقوی، تقوی، ڈرنا اللہ سے جہاں کہیں بھی ہونا ہے، اپنی جوانی کی منزلیں، جوانی کی عمر انہوں نے عزیز مصر کے گھر میں گزاری، اور یہ وقت بڑا سہانا ہوتا ہے اور ماحول بھی بڑا خوبصورت ہے، بادشاہ کا گھر ہے، عزیز مصر کا گھر ہے، اور اس گھر میں کوئی اس کی اولاد نہیں، اکیلے ہیں، خدمت ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اپنا آپ کو سجا رہے ہیں، اور گھر کی جو مالکہ ہے وہ بھی یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اپنے قریب کرتی ہے، بڑا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے ان کا، مگر یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے گھر میں رہتے ہوئے بھی اس کی امانت میں خیانت نہیں کرتے، اور صاف کہتے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، میں نے یہ ساری شہادتیں، یہ سارے مطالبے کہ میں جیل میں کیوں گیا، میرا قصور کیا تھا، مجھ پر الزامات کیوں لگے، کیا میں واقعی مجرم ہوں کہ نہیں ہوں، شاہ مصر آپ اس کی تحقیق کیجئے، اور جب سب تحقیق ہو گئی، عورتوں نے بھی اعتراف کر لیا، تو جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرماتے ہیں ذالک، یہ سارے مطالبے میرے صرف اس لیے تھے کہ لیعلم، تاکہ یہ عزیز مصر جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ وہ جب گھر میں نہیں ہوتا تھا تو میں نے کبھی بھی اس کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، اور نہ ہی کبھی کوئی خیانت کا کام کیا ہے. یہ وہ تقویٰ تھا جو جناب سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم میں نظر آتا ہے. اور بڑے لمبے عرصے کے بعد جب یہ سب بھائی ایک خیراتی انسان بن کے اپنے بھائی کے آگے، شاہ مصر کے آگے روتے ہیں اور یہی کہتے ہیں کہ یا ایہا العزیز، اے عزیز مصر، قد مسنا وآباءنا، قد مسنا، کہ ہمیں بہت تکلیف پہنچی ہے، قد مسنا وآہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف ہے، ہم بہت بڑی تکلیف میں ہیں. اور پھر یہ کہ جئنا ببضاعت مزجات، ہم آپ کے پاس ایک غیر معمولی سا سامان لے کے آئے ہیں، یہ آپ ہم سے لے لیجئے، اور اس کے مقابلے میں آپ ہمیں کچھ غلہ دے دیجئے جو ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکے، گو یہ اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن وتصدق علینا، شاہ مصر آپ ہم پر خیرات کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ واقعی صدقہ کرنے والوں کو بڑی جزا دیا کرتا ہے. یہ حال ہوا ان کا، بھائیوں کا، منگتے بن کے، فقیر بن کے خیرات کی اپیل کر رہے ہیں اپنے والد، اپنے بھائی سے، اور بھائی اس وقت سامنے بیٹھا ہے، وہ نہیں جانتے کہ یہ بھائی وہی ہے جس کو کنویں میں ڈالا تھا. یہ حسد کی سزا ہے، انسان نیچے جا گرتا ہے. اور اللہ کس کو اٹھاتا ہے؟ اس موقع پہ سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اپنے آپ کو متعارف کرایا، تم جانتے ہو تم نے اپنے بھائی یوسف کا، یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے؟ عزت رکھی بھائیوں کو، شرمسار نہیں کیا. بھائیوں نے جب محسوس کیا کہ یہ تو ہمارے حالات جانتے ہیں، گھر تک کے حالات کو، تو سوال کر بیٹھے، ایک خوف سا بھی محسوس ہوا، یہ کس سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے؟ تو بھائی سوال کرتے ہیں، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسف، کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ جی ہاں، میں یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے. یہ ہے وہ چیز، کرم یہ کہ اللہ تعالی نے مجھے تمہاری اس شر سے، جس کی وجہ سے میں کنویں میں گیا، وہاں اللہ، وہاں سے اللہ نے مجھے نکالا. میں قافلے کے ساتھ چلتا مصر پہنچا، وہاں میں بکا، عزیز مصر کے گھر آیا، اس نے مجھے پالا پوسا بیٹے کی طرح، مجھے عزت دی، یہ اس کا بڑا احسان ہے. اور پھر سب سے بڑا احسان اللہ کا مجھ پر یہ ہے کہ میں جیل میں گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے بھی نکال دیا، ایسے وقت میں نکالا جبکہ میں یہ مطالبہ کر چکا تھا بادشاہ سے کہ جناب میں بالکل باہر نہیں آؤں گا جب تک کہ یہ تحقیق کر نہ لی جائے کہ میں مجرم ہوں یا یہ عورتیں مجرم ہیں، اور میں بالکل باعزت بری ہوا ہوں. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے. اور پھر اس سے بڑھ کر احسان یہ کہ جب میں بری ہوا ہوں تو سیدھا بادشاہ کے پاس گیا ہوں، بادشاہ نے مجھے بلایا اور جب میں اس کے آگے بیٹھا میری گفتگو ہوئی، تو یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے کہ جیل کی قید کے بعد وہ بادشاہ مجھے کہتا ہے اِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ امین، آج کے دن تو ہمارے ہاں ایک بڑا با اختیار انسان ہے اور تو امین انسان ہے. دو باتوں میں، چند میٹ چھوٹے سے انٹرویو میں آمنے سامنے بیٹھ کے بادشاہ نے جج کر لیے کس قسم کا انسان ہے. یہ وہ چیز، کرنے والے اپنے کام کرتے ہیں مگر خدا خوفی کے ساتھ اور صبر کے ساتھ. لیکن جو حاسد تھے ان کا حال کیا ہوا؟ وہ یہی ہے کہ بیٹھے ہیں فقیر بن کے کہ مہربانی کیجئے، آپ ہم پر صدقہ کر دیجئے. کیا سوچا تھا انہوں نے اور اللہ نے کیا سوچا؟ انہوں نے کس طرح بدخواہی چاہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام کو عزت دی؟ یہی حال اہل مکہ کا ہوا. یا مکی لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ بھی حسد کیا اور آپ کو برداشت نہیں کیا. ان بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکال دیا. اور پھر نہ صرف نکالا بلکہ جنگیں مسلط کی، آپ کو مارنے کی کوشش کی. اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول مکہ کو فتح کرتے ہیں، وہ مجرم سامنے کھڑے ہیں، وہ سب قریشی سر جھکے ہوئے ہیں. یہ وہی موقع ہے، یاد دلاتا ہے یہ موقع کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے بھی جب بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے چہرے پہ خوف کے آثار پیدا ہو گئے کہ کہیں یہ بھائی اب ہماری خبر نہ لے، کہیں ان باتوں کو یاد نہ کرے اور اس کو یاد ہوں گی اچھی طرح، ہم نے اس کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا تھا. اس خوف کو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب محسوس کیا تو فوراً فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی نہ ملامت نہیں کرتا، تم جو کچھ کر چکے ہو وہ ہو گیا، جو ہونا تھا ہو گیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے پوچھا کہ بتاؤ آج تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ حاسد ہیں اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیا گیا ہے، بڑی دشمنی کی گئی مگر اس دشمن کو اللہ نے ذلیل کیا. محسود، جس کو اللہ کوئی نعمت دے دے اور اس سے لوگ حسد کریں اور وہ ان کی پرواہ کیے بغیر خدا خوفی کے ساتھ آگے بڑھتا جائے اور برداشت کرتا جائے، اللہ اس کے لیے راستے کس طرح کھولتا ہے. یہ ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا ایک پہلو جس سے یہ ہم سب کو سبق ملتا ہے کہ اپنا انسان نقصان کرتا ہے جب کسی سے حسد کرتا ہے، اور آگے وہی بڑھتا ہے جو صبر کے ساتھ برداشت کر کے خدا خوفی کے ساتھ قدم بڑھاتا جائے اور اپنا کام کرتا جائے. یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. ہمارا ماحول کچھ ایسا ہے کہ جس میں نادانی کی بنیاد پہ ہم سے بھی حسد ہو رہے ہیں، ہم بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس کے پاس یہ عہدہ کیوں ہے، ہم بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس کے پاس یہ اتنی دولت کیوں ہے، یہ اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی کیوں ہے، اس کے پاس بہترین مکان کیوں ہے، اس کے پاس اچھی صحت کیوں ہے. یہ سب چیزیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ سے مانگنی چاہیے یہ چیزیں. بعض اوقات اللہ نہ دے کے بھی آزماتا ہے اور بعض اوقات اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، اس لیے معاملہ اللہ پہ چھوڑنا چاہیے، نہ کہ ہم اپنے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں. قرآن مجید کی یہ تاکید ہے کہ مسلمان کو ہر وقت یہ آخری دو صورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کا صبح اور شام ورد کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی پڑھنا چاہیے، اپنے ماحول پہ بھی پڑھے، اپنے گھر میں بھی پڑھے، بچوں پہ بھی پڑھے، تاکہ حاسد کے حسد سے نہ صرف وہ خود بچے, اس کا گھر بھی بچے, اس کے گھر والے بھی بچے, اور دوسروں کے شر سے بھی محفوظ رہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی وہ نعمت جو اچھے اخلاق کی ہے وہ عطا کرے, اور یہ جو برے اخلاق ہیں ان سے بچائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.